نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم جب قريش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپس آئی اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا اور اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے جس سے کافروں کا زور ٹوٹا اور پھر یہ کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا اور کوئی حربہ دین حق پہ دبانے میں کارگر نہیں ہوتا تو پھر تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریر معاہدہ کیا جب حد اسے ناکامی ہو گئی اب جتنے بھی وہاں مشرکین تھے قریش ان سب نے ایک معاہدہ تحریر کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے تمام تعلقات کو توڑ دیں گے نہ کوئی شخص بنی ہاشم سے نکاح کرے نہ ان سے میل جول رکھے جب تک کہ بنی ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کریں اور اسی مضمون کی ایک تحریر لکھ کر اندرون کعبہ لٹکا دی منصور بن اکرمہ جس نے یہ ظالمانہ معاہدہ کو لکھا تھا اس کو تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا اور پھر کبھی دوبارہ کتابت نہ لکھ سکا ابو طالب نے مجبور ہو کر ماں خاندان کے شعیب ابی طالب میں پناہ لی اور بنو ہاشم اور بنو مطلب مومن اور کافر سب نے آپ کا ساتھ دیا لیکن مسلمانوں نے دین کی وجہ سے ساتھ دیا اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے بنو ہاشم میں صرف ابو لہب قریش کے شریک رہا تین سال مسلسل اس حصار میں سخت تکلیف کے ساتھ گزرے یہاں تک کہ بھوک سے بچے بل بلانے لگے ان کی آوازیں باہر سنائی دیں گی سنگ دل سن کر خوش ہوتے لیکن جو ان میں سے رحم دل تھے ان کو ناگوار گزرا اور صاف کہا کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ منصور بن اکرمہ پر کیا آفت آئی کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا اس حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسر کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھوکھا تھا اتفاق سے رات میں میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا تو فوراً زبان پر رکھ کر نگل گیا اب تک مجھے معلوم نہیں وہ کیا شے تھی پھر اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو پیشاب کے لیے نکلا راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور کوٹ چھان کر اس کا صفوف بنایا اور پانی سے اس کو پی لیا تین راتیں اسی کے سہارے پر بسر کی اللہ اکبر نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور یہ اعلان کرتا پھرتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز عام قیمتوں پر نہ بیچے بلکہ ان سے اضافی قیمت لے ایسا ظلم کرتا تھا وہ اور اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں صحابہ خریدنے کے لیے آتے ہیں مگر قیمت کی مہنگائی دیکھ کر یا عالم دیکھ کر واپس چلے جاتے الغرض ایک طرف اپنی تہ دستی اور دشمنوں کی یہ چیرہ دستی تھی اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور بل بلانا تھا بعض لوگوں کا اپنے عزیزوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر دل دکھتا تھا پوشیدہ طور پر ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بیچتے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے غلام کو ہمراہ لے کر کچھ غلہ لے جا رہا تھا جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کیا تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جاتا ہے میں تم کو ہرگز غلہ لے جانے نہ دوں گا اور سب میں تم کو رسوا کروں گا سب کے سامنے تو ایک صاحب آ رہے سامنے سے تو یہ واقعہ معلوم ہوا تو ابو جہل سے کہنے لگے اے شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بھیجتا ہے تم اس میں کیوں مزاحمت کرتے ہو؟ ابو جہل غصہ آ گیا اور سخت سے کہنے لگا باتیں. تو صاحب نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر زخمی ہو گیا. مار کھانے سے زیادہ ابو جہل کو اس کی تکلیف پہنچی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے شعب ابی طالب میں یہ واقعہ دیکھ رہے تھے. انہی تکالیف اور مصیبتوں کی بنا پر بعض رحم دلوں کو اس عہد کے توڑنے کا خیال پیدا ہوا. سب سے پہلے ہشام بن عمر کو خیال آیا کہ افسوس ہم تو کھائیں اور پئیں اور ہمارے خیش اور اقارب دانہ دانہ سے ترسیں اور فاقے پر فاقے کریں. جب رات ہوئی تو ایک اونٹ کا غلہ شعیب ابی طالب میں لے جا کر چھوڑ دیتے. ایک روز ہشام بن عمر یہی خیال لے کر زہیر کے پاس گئے جو ابو مطلب کے نواسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے. جا کر کہا اے زہیر کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم تو چاہو جو چاہو کھاؤ اور پیو اور نکاح کرو اور تمہارے ماموں ایک ایک دانے کو ترسیں؟ خدا کی قسم اگر ابو جہل کے ماموں اور ننیہال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہرگز ہرگز ایسا عہد نامہ کی پرواہ نہ کرتا. زہیر نے کہا افسوس میں تنہا ہوں، تنہا کیا کر سکتا ہوں، کاش ایک ہم خیال اور مل جاتے تو پھر اس کام کو کھڑے ہو جاتے. ہشام بن عمر وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان کو ہم خیال بنایا. مطعم نے بھی یہی کہا کہ ایک آدمی اور اپنا ہم خیال بنا لینا چاہیے. ہشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور صاحب ان کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا. جب یہ پانچ آدمی اس عہد کے توڑنے پر آمدہ ہو گئے تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ کل جب سب جمع ہوں اس وقت اس کا ذکر اٹھایا جائے. زہیر نے کہا کہ ابتدا میں کروں گا. صبح ہوئی اور لوگ مسجد میں جمع ہوئے. زہیر اٹھے اور کہا اہل مکہ بڑا افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں اور پئیں اور پہنیں اور نکاح اور بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقہ سے مرے. خدا کی قسم جب تک یہ صحیفہ قاطعہ اور ظالمانہ چاک نہ کیا جائے گا اس وقت تک نہ بیٹھوں گا. ابو جہل نے کہا خدا کی قسم یہ عہد نامہ کبھی نہیں پار سکتا. تو ایک صاحب اور اٹھے کہنے لگے خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا، جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا تو ہم اس وقت راضی نہ تھے. تو ایک صاحب وہ بھی کہنے لگے کہ یہ سچ کہتا ہے، ہم بھی راضی نہ تھے. مطعم نے کہا بے شک یہ دونوں سچ کہتے ہیں. ہشام بن عمر نے پھر اس کی تائید کی. ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ یہ تو رات کا طے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوتا ہے. اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی. اس عہد نامے کو با استثناء اسماء الہیہ کیڑے نے کھا لیا ہے، یعنی جتنا بھی عہد نامہ تھا وہ سب کیڑے کھا چکے ہیں، علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو نام لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، اس کے علاوہ وہ سب کو کھا چکا ہے جو بطور عنوان تحریر کے شروع میں لکھا جاتا تھا. تمام حروف کو کیڑے چاٹ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر کس کو دی؟ ابو طالب کو، کہ جو عہد نامہ لکھا گیا تھا اس کو کیڑے کھا چکے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے انعام کے علاوہ. تو ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ اس کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی. آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو تم اس جوڑو سے تم سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، چاہے تم ان کو قتل کرنا اور چاہے زندہ چھوڑنا. لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب آپ نے بے شک انصاف کی بات کہی. اور اسی وقت عہد نامہ منگایا گیا. دیکھا تو واقعی اللہ تعالی کے نام کے علاوہ تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا. دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی سے سب کی گردنیں جھک گئیں. اس طرح اس ظالمانہ عہد نامہ کا خاتمہ 10 ہجری میں ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اس سے باہر آئے. بعد میں ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے تمام رفقاء نے دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آبرو کو حلال سمجھا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے. ابو طالب نے اس بارے میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر یہ ہے کہ کیا تم کو خبر نہیں کہ وہ عہد نامہ چاک کیا گیا اور جو چیز خدا کے نزدیک ناپسند ہوتی وہ اسی طرح خراب و برباد ہوتی ہے. اسی طرح 3 سال کی مسلسل مصیبت کا خاتمہ 10 ہجری میں، یعنی ہجرت سے 3 سال پیشتر شعیب ابی طالب سے باہر نکلے. اسی عرصے میں کہ جب بنو ہاشم شعیب ابی طالب میں مسحور تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین حبشہ سے جا ملے. جب ایک مقام پر پہنچے تو قبیلہ قراہ کے سردار سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کہاں کا قصد ہے؟ ابو بکر نے کہا، میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں. تو وہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے، تم تو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نواز ہو، حق معین اور مددگار ہو. میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم لوٹ جاؤ اور اپنے ہی شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو. اور وہ خود بھی ابو بکر کے ساتھ مکہ آیا اور سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا، ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکلتا اور نہیں نکالا جاتا، کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نواز ہے، حق کا معین اور مددگار ہے؟ میں نے ان کو اپنی پناہ میں نے ان کو پناہ دی. قریش نے ان کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا، آپ ابو بکر سے یہ کہہ دیں کہ اگر اپنے گھر میں خدا کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن اعلان نہ کریں، اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھیں، بآواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. علاوہ ازیں ہم کو اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ ہو جائیں. تو انہوں نے ابو بکر سے یہ کہہ کر لوٹ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے. بعد چند میں ابو بکر نے اپنے مکان کے صحن میں ایک مسجد بنا لی کہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے. قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگاتار ٹکٹکی باندھتے ہوئے ابو بکر کو دیکھتے رہتے. جس کو دیکھے اس کی نظر کا منتہا اور غایت ابو بکر تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے، مگر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں کے مالک نہیں رہتے. ہزار کوشش بھی کریں تو اپنے آنکھوں کو تھام نہیں سکتے تھے. اسی وجہ سے سامعین سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے، ہزار کوشش بھی کریں مگر ابو بکر کی تلاوت کے وقت دلوں کو نہ تھام سکتے تھے. سردار قریش نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ہی ان کو دوبارہ بلایا. جب ان کو شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی اور پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کرے، اعلانیہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی نہ کرے، اور اعلانیہ طور پر نماز اور قرآن نہ پڑھے. اب ابو بکر نے خلاف شرط علی الاعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے یا سنور جانے کا اندیشہ ہے. آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کی امان اور پناہ کو واپس کر دیں، ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان اور پناہ پر راضی رہتا ہوں. سبحان اللہ. جو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ بعینی ہیں, وہی اوصاف ہیں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمار کیے تھے, جیسا کہ بعثت نبوی کے بیان میں گزر چکے ہیں, جس سے ابو بکر صدیق کا فضل کمال اور مقام صدیقیت کا مقام نبوت سے قریب اور اتصال کا پتہ چلتا ہے. عارفین محققین کے نزدیک مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے مابین کوئی اور مقام نہیں ہے. مقام صدیقیت کی نہایت مقام نبوت کی بدایت سے جا کر ملتی ہے, یعنی جہاں مقام صدیقیت ختم ہوتا ہے وہاں مقام نبوت شروع ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو ہجرت کی تو اللہ کے لیے کی. ان حضرات نے تکالیف کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی ہمیں کہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, لہٰذا اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ مہاجر بن گئے. نہیں, ان حضرات نے اس وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی. اگر یہی وجہ ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے. اگر ان کو اپنی جان کا خوف ہوتا, ڈر ہوتا تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے, لیکن محض ان کو اللہ کی بندگی کرنی تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ماننا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا اس دین کو اپنی زندگی میں لانا تھا. تو اصل مہاجر یہی حضرات ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہجرت کر کے دوسرے ملک سے آ جاتا ہے, لیکن وہ مہاجر نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا, اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتا. جس سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب, کہ مہاجر وہی ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے گا. تو قیامت کے دن مہاجر وہ شمار ہوگا. اے اور ایک شخص کافروں کے ملک کو تو چھوڑ آیا لیکن گناہ نہیں چھوڑے, تو یہ مہاجر نہیں ہے. تو ہجرت وہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے, دور ہوا اغیار سے اور مل جائے اپنے یار سے. اصل میں یہ مہاجر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بات جب ان کی قوم نے نہیں مانی اور سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا, جس کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قال انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں, تم لوگ میری بات نہیں مانتے, اس لیے اب میں تم سے دور ہو رہا ہوں. اپنے رب مولا حقیقی کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, یعنی اپنے رب کی رضا کی طرف جاؤں گا. جس سرزمین پر اپنے مولا کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکوں گا وہاں جا رہا ہوں. لیکن جیسے صحابہ کرام نے حبشہ میں ہجرت کی تھی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نجاشی بادشاہ تھا, اس کے سامنے جو تقریر فرمائی تھی اس میں یہی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے بادشاہ, ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکیں. تو کوئی ہجرت کرتا ہے فیکٹری کی طرف, کوئی کرتا ہے وزارت سلطنت کی طرف, کوئی ملازمت اور تجارت کے لیے, کوئی پیسے کمانے کے لیے, کوئی ڈالر کمانے کے لیے ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کی حالانکہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتی. تو یہ کیا ہجرت ہے؟ اس کو ہجرت نہیں کہا جاتا. یہ سب مہاجر ہیں, مہاجر الی دنیا ہیں. اور بعض ایسے بندے ہیں مثلا کے طور پہ سندھ میں ہی پیدا ہوئے اور کبھی سندھ کی سرزمین سے باہر نہیں نکلے, لیکن ہر گناہ سے ہجرت کر رہے ہیں, ہر برائی کو چھوڑ رہے ہیں, یہ مہاجر ہیں. ایسا شخص بزبان حال کہہ رہا ہے کہ انی مہاجر الی ربی, الی کے معنی تک کے ہیں, یعنی اس کو شامل کرنا. جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سفر کروں گا مکہ مکرمہ, ہے نا, یعنی میں مکہ تک گیا, میں گھر سے مسجد تک گیا. تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ مسجد کے باہر ہی رہ گیا میں مکہ تک گیا, یا یہاں سے کہا کہ میں گیا مسجد تک, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد تک باہر تک رہا, وہ اندر نہیں گیا. نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا تو بس ہجرت اللہ کے معنی ہے کہ بارگاہ حق میں داخل ہو گیا درباری اور مقرب بارگاہ ہو گیا تو ہجرت وہی ہے جو درباری بنا دے اللہ کا پیار اور مقرب بنا دے یہ روح ہجرت کی ہے اور یہ ہر جگہ حاصل کر سکتا ہے انسان اس لیے اس کے لیے نہ کوئی ملک چھوڑنا ضروری ہے نہ سفر نہ کوئی زمین چھوڑنا ضروری ہے بس انی مہاجرن الی ربی انی مہاجرن الی ربی یعنی میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف ہوں مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جس شخص کے دل میں دل سے دنیا کی محبت نکل جائے ایسا شخص اگر دنیا کے کام میں بھی مشغول رہتا ہے تو اس کی نیت دنیا کی نہیں ہوتی آخرت کی ہوتی ہے اور جس کے دل میں دنیا گھس گئی ہو وہ آخرت اور اگر آخرت کا کام بھی کرے گا تو نیت دنیا ہی کی ہوگی نماز پڑھے گا تو اس لیے کہ روزی میں برکت ہوگی بزرگوں کے پاس جائے گا اس لیے کہ بچے کی زندگی میں برکت ہوگی یا کاروبار بڑھ جائے گا ان کی دعائیں ملیں گی یا بیماری نہ آئے گی غرض جو کام بھی کرے گا اس میں نیت دنیا کی ہوگی کیوں کیونکہ اس کے دل میں محبت دنیا کی ہے ظاہر بات ہے جو چیز جس کا غلبہ ہوگا انسان اسی کے لیے محنت کرے گا نا جس چیز کا غلبہ ہوگا اگر دنیا کی محبت کا غلبہ ہوگا تو ہر شے میں اس کو دنیا ہی نظر آئے گی دنیا کے مفاد ہی نظر آئیں گے دین کا کام بھی کرے گا تو اس میں دنیا کے مفاد کو پیش نظر رکھ کے کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا فکر آخرت ہوگی تو ایسا شخص جو ہے جو ہر کام کرے گا اس کے سامنے آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی ہر کام میں وہ کسی نیت یہی رکھے گا کہ میرے اللہ خوش ہو جائے میری آخرت بن جائے بھائی جب آخرت بن جائے گی اللہ خوش ہو جائیں گے تو دنیا خود بہت ناک رگڑتی ہوئی ہمارے قدموں میں آئے گی تو مقصود اللہ کے ذات کو بنانا ہے حضرت اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ کا قول فرماتے ہیں کہ من احب الدنیا لا يهديه جميع المرشدين ومن تركها لا يفسده جميع المفسدين کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھس جائے تو کوئی مرشد اور پیر اس کو پاک نہیں کر سکتا اور اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو بڑے سے بڑا تعاون بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اب یہ دنیا کی محبت نکلے کیسے اگر کسی کو 40 پاور کے بلب سے محبت ہے اس کی روشنی اور چمک پر فدا ہو رہا ہے تو 40 پاور کے بلب کی برائی بیان کرنے سے اس کی محبت دل سے نہ نکلے گی بلکہ 1000 پاور کا بلب اس کو دکھا دو تو خود 40 پاور کی روشنی اس کی نگاہوں سے گر جائے گی بس جو دل دنیا فانی پر فدا ہو رہے ہیں اس کو اللہ کی محبت کا مزہ چکھا دو تو دنیا کے مزے خود دل سے نکل جائیں گے یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی پتنگوں کے عوض ان لگی چنگاریاں دل کی جتنے بھی حسین چیزیں دنیا کی ہیں جتنے بھی حسین لڑکیاں ہیں جتنے بھی حسین مناظر ہیں دنیا کے یہ سب اللہ تعالیٰ کے جمال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے اسی وجہ سے بعض مشائخ پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین نہیں کرتے پہلے ذکر بتاتے ہیں کہ جب ذکر کا مزہ مل جائے گا تو گناہوں کا مزہ خود پھینک دو گے خود ہی متنفر ہو جاؤ گے ایک بڑی چیز انسان کو جب مل جاتی ہے تو وہ خود ہی ایک ادنا چیز کی طرف التفات نہیں کرتا میں دسترخوان بچھا ہوا ہے اس میں ہر قسم کے کھانے ہیں وہاں دال بھی رکھی ہوئی ہے وہ بریانی بھی ہے قورمہ بھی ہے تو کیا ہے جب دال رکھی ہوئی تھی وہ دال کھا رہا تھا اور جیسے وہاں بریانی یا قورمہ آیا تو اب اس کی نیت کس کی طرف جائے گی بریانی کی طرف جائے گی قورمے کی طرف جائے گی اب دال کی طرف التفات نہیں رہے گی تو اسی طرح سے دنیا کی محبت جب دل میں ہوتی ہے اور جب اس کو اللہ کی محبت کا مزہ مل جاتا ہے تو دنیا فانی کی محبت دل سے نکل جاتی ہے ایک بڑھیا شے کے بعد پھر وہ گھٹیا شے کو طرف التفات نہیں کرتا تو جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے کا وجود فنا ہو جاتا ہے اس ایک آفتاب کا نور جو اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے یہ اثر ہے کہ ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے تو جس دل میں خود اس خالق آفتاب کا نور آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا اس نور کے سامنے ساری کائنات اپنی لذتوں کے بالکل ہی کل عدم ہو جاتے ہیں چون سلطان عزت علم برکشت جہاں سا بجیب آدم درکشت. حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب عزت کا وہ سلطان اپنا جھنڈا اللہ والوں کے دلوں میں لہراتا ہے تو پوری کائنات جیب آدم میں فنا ہو جاتی ہے، تمام کائنات بے قدر ہو جاتی ہے. اور مولانا رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر تم حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت دیکھ لو تو دنیا فانی کی لذتیں تم کو مردار معلوم ہوں گی. جس کو اپنی محبت کی تیز والی شراب پلا دے پھر اس کی مستی کے سامنے تمام کائنات کی لذتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں. اگر تم کو ایک نفس ایک سانس بھی اللہ کے حسن کو دیکھ لو تو اپنی پیاری جان کو تم آگ میں ڈال دو، یعنی مجاہدے کے ہر غم کو برداشت کر لو گے. اگر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک جھلک بھی تم مل جائے تو تم اپنی پوری زندگی کو مجاہدہ کرتے رہو گے اس ذات کو پانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے ہاتھ پر اپنی محبت کی تیز والی شراب رکھ دیجئے، ایسا تیز والا جام پلا دیجئے جو آگ لگا دے. اس کے بعد میری محبت دیکھیے کہ میں کیسے مست ہوتا ہوں. ایک بار مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر شمس تبریزی سے عرض کیا کہ اے سراپا جمال میرے شیخ، میں اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ آپ اکیلے اکیلے اللہ کی محبت کے خون کے خون پی رہے ہوں اور ہمارے ہونٹ خشک اور پیاسے رہیں. اپنی جان محبت سے تھوڑی سی شراب محبت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یہ بات سن کر حضرت شمس الدین تبریزی نے تواضع کی کہ میرے پاس کیا رکھا ہے بھائی، میں تو خود خالی ہوں، تمہیں میرے ساتھ حسن زن ہوگا ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شیخ ایسی بات کہہ دے تو نالائق مرید ہے کہ جو اس پہ یقین کر لے. مرید کا کام ہے کہ جتنا زیادہ حسن زن شیخ کے بارے میں ہو اتنا زیادہ اس کو فائدہ پہنچے گا. بہت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقرب بناتے ہیں اس کو عقل سلیم بھی عطا فرماتے ہیں، فہم سلیم بھی عطا فرماتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر فرمانے لگے اگر کوئی شراب پی کر آئے اور شراب کی بو کو چھپا لے لیکن اپنی لال اور مست آنکھوں کو کہاں چھپائے گا، بس آپ کی سرخ مست آنکھیں بتا رہی ہیں کہ رات کو تہجد کے وقت سجدوں میں آپ نے خاص شراب محبت پی ہے. محبت کی اس مستی کو آپ نہیں چھپا سکتے جو آپ کی آنکھوں میں ظاہر ہو رہی ہے. صبح کے وقت بھائی پتوں کی ہریالی پوشیدہ بارش پر دلالت کرتی ہے، جب پتے صبح اٹھتے ہیں تو ہریالی ہوتی ہے پتوں کے اوپر، تو یہ دلالت ہوتی ہے کہ رات کو بارش ہوئی ہے. آپ کے علوم ہمارے بتا رہے ہیں کہ آپ کے قلب پر انوار کی بارش ہوئی ہے رات کو. اور یہ جب یہ بات ہے تو اے میرے پیارے شیخ اپنے مٹکے سے ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے تاکہ اس گھونٹ سے ہم بھی مست ہو جائیں. اپنے باغ قرب سے ایک ذرہ سا ہمارے کان میں بھی بتا دیجئے کہ آپ کو اللہ کی محبت میں کیا مزہ مل رہا ہے. جب دل میں لگی ہوتی ہے دوستو تو یوں عاشق اپنے پیر سے کہتا ہے، جس جب دل میں پیاس طلب محبت ہوتی ہے تو ایسی تبھی تو ایسی وہ باتیں کرتا ہے اپنے شیخ سے، طرح طرح سے اس کی خوش آمد اور اس کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے جانوں کو ایسی اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنا ایسا درد عطا فرمائے جو اولیاء اللہ کو اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. جس کے بعد نبوت کا دروازہ ہے، اس کے بعد صدیقیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس امت کے سب سے بڑے صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان جیسا کوئی ہوگا نہ تھا نہ ہے نہ کوئی ہوگا. پیغمبروں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی امت کے صحابہ ہیں سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جتنے بھی صدیق آئیں گے بس ان کے کم درجے کی ہوں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے، بڑوں سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے، کم درجے والی چیز نہیں مانگی جاتی. وہ کریم ہے، وہ اپنی ذات سے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائیں گے. ہم اپنا منہ نہیں دیکھیں کہ ہم کہاں اور صدیقیت کا دروازہ کہاں، صدیقیت کا مقام کہاں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شخص گیا کہ سخی کے پاس، اس نے ایک بوتل شہد مانگی اور اس نے پوری اس کو جو ہونا دو من شہد دے دیا. اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کیا بات, میں نے آپ سے ایک بوتل شہد مانگی اور آپ نے دو من شہد دے دیا مجھے. تو وہ فرمانے لگے کہ اے شخص, تو نے تو اپنے ضرب سے مانگا تھا, تو نے اپنی حیثیت دے کے مانگا تھا, اور میں تو کریم ہوں, میری کرم اور میری سخاوت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے کرم اور سخاوت کے اعتبار سے تجھے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے, کریم اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے میں شیخ فرماتے تھے, مانگو تو بادشاہت لیکن راضی رہو, فقیری پہ درویشی پہ راضی رہو, مانگو تو بریانی اور قورمہ اور عمدہ عمدہ کھانے لیکن راضی رہو, جو مالک کھلا دے اس پہ راضی رہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غلام خریدا اور اس غلام سے پوچھا کہ غلام تمہارا نام کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ حضور غلام کا تو کوئی نام نہیں ہوتا, آقا جس نام سے پکار لے بس غلام کا وہی نام ہوتا ہے. کہا کہ غلام تو کھائے گا کیا؟ کہا حضور کوئی غلاموں کا تو کھانا ہوتا ہے؟ ارے جو آقا کھلا دے گا بس ہم وہ کھا لیں گے. کہا کہ غلام تو پہنے گا کیا؟ کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا, آقا جو پہنا دے بس وہ پہن لیتے ہیں. یہ باتیں سننی تھی ہمیں حسن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو اس غلام کو آزاد کر دیا اور فرمانے لگے کہ غلام آج تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی ہے, اللہ کی بندگی سکھا دی ہے. میرے اللہ جو مجھے کھلائے میں کھا لوں, جو مجھے پہنائے میں پہن لوں, مجھے جس حال میں میرا اللہ رکھے میں راضی ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب کچھ مال جان سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا, گھر میں کچھ بھی نہیں رہا, ایک کمبل اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ صدیق اکبر سے پوچھو کیا اس حال میں راضی ہے اپنے اللہ سے. تو وہ دم سے جھومنے لگے اور رقص کرنے لگے کہ انا راضی انا ربی انا راضی انا ربی, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, سب کچھ قربان کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. دوستوں تو اس حال میں بھی اپنے مالک سے راضی تھے. آج ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں کہ ہم بادشاہ کی زندگی, صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کس قدر وہ فقر اور فاقہ میں انہوں نے تندرستی میں زندگی گزاری لیکن پھر بھی اپنے اللہ سے وہ راضی تھے. آج ہمارے اوپر اتنی انعامات کی بارش ہو رہی ہے, اتنی اللہ نے ہمیں انعامات عطا فرمائے اور پھر بھی ہماری زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا, اس کے پاس تو یہ ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس یہ ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ بہت 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 شکور ہے, اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر یہی عمل قبول ہو گئے کہ میرا بندہ شکر گزار بندہ رہا, میری شکر کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیل من عبادی شکور, بہت ہی کم بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن شکر کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے, ہمیشہ مست رہتا ہے, وہ سوچتا رہتا ہے کہ میری توقعات سے بڑھ کے مجھے اللہ نے دیا, میرے اعمال کیسے, میرے کرتوت کیسے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ میرے اوپر انعامات کی بارش فرما رہے ہیں. حضرت حاتم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سن تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کرتے تھے, فرماتے تھے اے اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے لیکن اے مالک اپنا کرم ہم پہ نہ روکیے گا. سبحان اللہ, ان حضرات کو کیسی اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا, کیا محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آئے تھے دوستوں کس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, وہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنا, اپنا اللہ سے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا. یہی تو اصل وجہ دنیا میں آنے کی ہے. باقی دنیا کا آرام عیش عشرت یہ سب ہمارے دنیا کے مقاصد میں سے نہیں ہے, یہ دنیا کا مقصد نہیں ہے کہ بڑا گھر آ جانا ہو جانا, گاڑی اچھی ہو جانی, یہ سب وسائل ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, بندگی کی ایسی ایسی ادائیں اپنے مالک کو دکھانا جس سے ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے اور انشاءاللہ پھر آخرت میں مزے کریں گے. وہاں جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہمیں ملیں گی, جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی, نماز بھی نہیں ہوگی, نہ باتھ روم جانا پڑے گا, ایک ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم, کوئی نماز نہیں ہوگی. وہاں پہ ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے اور جب جنتی داخل ہوں گے تو سارا پریشانیاں جتنی چیزیں ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر غم اور حزن کو ہم سے دور کر دیا, کبھی وہ پریشان نہیں ہوں گے جنت میں. تو بس یہ کہ دنیا میں چند دن کے لیے ہم رک جائیں, طارق صاحب دعوت وقار تم فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں, چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں, پھر شوق سے جنت میں گاتے بجاتے جائیے. تو یہ ہے کہ بس بھائی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں فہم سلیم عقل سلیم عطا فرمائے. جو مقصد ہے دیکھیں بڑی عجیب بات فرمائی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے, اور نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة, کہ جو شخص ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے یعنی غیر عمل صالحہ سے بچا ہو, اس نے برے کام نہیں کیے, اچھے کام کیے برے کام سے بچا ہو, چاہے مرد ہو عورت ہو, تو ان کو حیات طیبہ ملے گی, پر لطف سکون والی زندگی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو بنگلہ دیں گے, یہ نہیں فرمایا ہم ان کو پلاٹ دیں گے, یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو بڑے بڑے گاڑیاں دیں گے, دنیا کی عیش و عشرت دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو پر لطف زندگی عطا فرمائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مقصد ہے ان سب چیزوں سے وہ ہے اطمینان, اطمینان اور پر لطف زندگی حاصل کرنا. یہ وسائل کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں, کسی میں وسائل نہیں ہے, اے سی نہیں ہے, گھر میں اے سی نہیں ہے اس کے پاس, اور وسائل نہیں ہے اس کی, گاڑی بھی نہیں ہے اس کے پاس, لیکن کیونکہ اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں تو بغیر وسائل کے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مست رکھیں گے. خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار بھی وہ سکون کو تڑپیں گے اور ان کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہوگا جو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نوازے, اور جو بھی بیمار ہیں ہم سے اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے, روحانی جسمانی دونوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.